العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. خدا وند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. میں آپ کی خدمت میں برابر پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے اسلام کی وہ تعریف پیش کرنا ہے جو تعلیمات اہل بیت کے صاحب ہیں. اس لیے کہ اسلام میں جو رہبری ہے اور اسلام میں جو لیڈرشپ ہے اور اسلام میں جو قیادت ہے، اس کے متعلق اسلام میں دو نظریے ایگزسٹ کرتے ہیں. اسلام میں لیڈرشپ، رہبری اور قیادت رسول اللہ کی ہے. سرکار دو عالم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہبر. تو وہ کیسے ہیں؟ ان کی شخصیت پہلے طے ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا فرمایا ہے، کیا زندگی ہے، کیا کردار ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے ڈسکس کی. تو میں نے کل بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور محض ریفرنس کے لیے میں اس کو آج پھر دہرا دوں تاکہ کل کا بیان دماغ میں آج تازہ ہو جائے کہ عالم اسلام میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. وہ خاکی تھے، ان سے غلطی کا امکان تھا، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تعلیم ایک نظریہ یہ. دوسرا نظریہ یہ ہے وہ نوری تھے، وہ معصوم تھے، اور اللہ کے مدرسے میں انہوں نے براہ راست اپنے رب سے تعلیم حاصل کی، اور کسی بشر نے، کسی انسان نے ان کو نہیں پڑھایا. یہ دو نظریے ہیں جو اسلام میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان دونوں نظریوں کے تحت اسلام کی تاریخ ڈیولپ ہوتی ہے. جہاں نظریہ خطا ہے، جہاں نظریہ مادیت ہے، جہاں نظریہ بشریت ہے، وہاں تاریخ میں ویسے ہی واقعات ملے تھے، اور جہاں نظریہ عصمت ہے، نظریہ نورانیت ہے، نظریہ علم ہے، وہاں تاریخ میں ویسے ہی واقعات ملے. ہم کو اسلام بتایا مولا علی نے اور ان کے 11 معصوم بیٹوں نے. اس طریقے سے ہمیں اسلام کی تعلیم ان لوگوں کے ذریعے ملی. تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہمارا رسول نورانی ہے اور اس کی خلقت نوری ہے. قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی اس کی نورانی خلقت کے اشارے ہم کو ملتے ہیں. حدیث شریف موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا. خدا ازلی و ابدی ہے، اس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس ہمیشگی کو آپ کا دماغ سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ اس دنیا میں محدود ہیں. اس دنیا میں آپ کا دماغ چکر لگا کے پلٹ آئے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن جب ہم ذکر رسول شروع کرتے ہیں تو ہماری لفظیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، جیسے کہ ایک منزل تک اڑنے کے بعد پرواز کی طاقت جواب دینے لگتی ہے، ویسے الفاظ کی طاقت جواب دینے لگتی ہے کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں اس بات کو کہ کیا تھا. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اندھیرا تھا تو نہ دنیا تھی نہ اندھیرا تھا، دونوں مخلوق میں. اگر ہم کہیں سناٹا تھا تو غلط، سناٹا مخلوق ہے. اگر ہم کہیں تاریکی تھی تو تاریکی مخلوق ہے. اگر ہم کہیں ویرانی تھی تو ویرانی مخلوق ہے. جو لفظ ہم بولیں گے وہ مخلوق ہے. اور رسول کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ میرا نور. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ ہمارے بچے سنیں. دنیا میں کیا تھا یہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہماری زبان میں طاقت نہیں، ہماری لینگویج میں دم نہیں کہ ہم بتائیں. اللہ کا، اللہ کی مشیت میں گزرا کہ وہ پہچانا جائے. اللہ کی مشیت یہ ہوئی، ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ کن تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وحبب تو انعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے دنیا کو اس لیے خلق کیا کہ مجھے کون پہچانتا ہے. تو جب اس کی مشیت میں یہ گزرا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک نور خلق کیا. کب خلق کیا؟ زمانہ ہوتا تو بتاتا. کہاں خلق کیا؟ جگہ ہوتی تو بتاتی. یہ نور زمانے سے پہلے خلق ہوا، لہذا کب کا لفظ زمانے کے ساتھ جڑتا ہے. فارم بھرے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، تو ہر آدمی ڈیٹ آف برتھ اپنی بھرتا ہے. ان کا حساب 15 نومبر 1970 کی ڈیٹ آف برتھ، تو نومبر موجود تھا پہلے سے، ڈیٹ 15 موجود تھی پہلے سے، 1970 موجود تھا پہلے سے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، لہذا ان پر چھاپ لگ گئی 15 نومبر 1970. کہاں پیدا ہوئے؟ بمبئی میں، انڈیا میں. انڈیا بمبئی، تو انڈیا پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے. بمبئی پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے. نومبر پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے. ڈیٹ اور تاریخ، مہینہ موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے. جو سب سے پہلے پیدا ہو، زمانے بھر کی ڈیٹ آف برتھ کو بتائے گا، اس کی ڈیٹ آف برتھ کوئی نہ بتائے گا. اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا. نہ زمانہ تھا، نہ مکان تھا، نہ فضائیں تھیں، نہ ہوائیں تھیں، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ ملک تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا. اللہ کا ایک مخلوق تھا اور خالق تھا. اب اس نے اس نور کو پڑھانا شروع کیا، اور اس نور نے پڑھنا شروع کیا. پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والا یہ نور. کب تک پڑھایا؟ پھر وہی سوال، کب کہاں سے، کتنا پڑھایا، کون جانے کتنا پڑھایا، یا پڑھنے والا جانے یا پڑھانے والا جانے. یہاں تک کہ نور اتنا اتنا پڑھ گیا، دیکھیے ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، نور اتنا پڑھ گیا جتنا مخلوق پڑھ سکتا ہے، جتنا مخلوق علم حاصل کر سکتا ہے اتنا خالق نے اس کو نور دے علم دے دیا، اب کائنات بنے گی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا معبود بس اب نہ بنا، تیری مرضی یہ تھی کہ تم پہچانا جائے، اس نور نے تجھے پہچان لیا، تیری مرضی پوری ہو گئی، اب نہ بنانا. اس لیے کہ اب جو لوگ بنیں گے لڑائی لڑیں گے، فساد کریں گے، ہنگامے کریں گے، کچھ تو خون کریں گے، دنیا کو خون سے نہلا دیں گے، اب نہ بنانا. بس یہ رہے تو رہے، یہ تیری تسبیح کرتا رہے تو اس کی تسبیح سنتا رہے، یہ تجھے پہچانتا رہے تو اس کی معرفت میں اضافہ فرماتا رہے. ممکن ہے جواب آئے واہ اچھی کہہ رہے ہو، اس نے تو مجھے پہچان لیا، اب میں دنیا کو اس لیے بناؤں گا کہ اس کے راستے اور اس کے ذریعے سے مجھے پہچانے. ذریعے اور اس کے وسیلے سے لوگ مجھے پہچانے، اب کائنات بنی تو اس کی مرضی، جیسی اس کی مرضی اس نے بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، چاند بنائے، کائناتیں بنائی، دنیا بنائی، ابھی ہمارا علم گھٹنیوں بھی نہیں چل رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم بڑے غلط فہمی مبتلا ہیں جو اپنے کو عالم سمجھتے ہیں، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اگر ایمانداری سے ہماری انالیسس ہو تو ہم سے بڑے جاہل دنیا میں ملیں گے نہیں، اس لیے کہ ابھی تو ہم قرآن شریف کی پہلی آیتوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. ابھی عالمین ہی کا فلسفہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، بات آگے کیا بڑھے گی. ابھی دنیا کا علم عالمین تک نہیں پہنچا ہے، اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں کہاں کہاں زندگی کے امکان ہیں، کہاں کہاں اور زندگی ہے، کہاں کہاں اور زندگی ہے، ابھی ان کو کچھ پتا نہیں ہے. اپنی جہالت کی وجہ سے ابھی یہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلے ہیں، ابھی یہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. ان کو کیا معلوم کہ عالمین کیا. اور دیکھیے جملہ غور کیجئے، ہر جملے کو غور سے پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. دیکھیے خالق اور ہوتا ہے، پالنے والا اور ہوتا ہے، خلق کرنا اور ہے اور پالنا اور ہے. پالنے کے لیے ضرورت ہے کوئی پلنے والا ہو، جب تک پلنے والے نہ ہوں گے جب تک آپ پال کسے رہے ہیں، ان کا یہاں سے وہاں تک لا کے ایک آدمی نے اپنے گھر میں پنجرے ٹانگ دیے، کیس ٹنگے میں 20 ٹنگے میں، ان کا یہ کیوں ٹانگ دیے؟ کہہ لگے اس میں ہم نے جانور پالے ہیں. ان کا کوئی ہے بھی اس میں جانور یا پالے ہی ہیں؟ بھائی تو اگر آپ نے پالے ہیں تو کسی میں طوطا، کسی میں مینا، کسی میں کبوتر، کسی میں کچھ ہو تو صحیح، تو آپ کہیے ہم نے پالے ہیں اور وہاں خالی پنجرے ٹنگے میں، کیس ٹنگے میں، تو یہ پلا کیا ہے؟ پلنے کے لیے پلنے والا ہونا چاہیے، تو پالنے والے کے لیے مخلوق ہونا چاہیے اس کو پال رہا ہے. ابھی تک دنیا نہیں سمجھی ہے کہ پالنے والے کا مطلب کیا ہے، لیکن آج سے 1300 برس پہلے ہمارے چھٹے امام نے اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ الف الفاظ ہم صلوات بھیجتے ہیں محمد. الف الفالم و الف الفاظ ہم وانا حجت فی الجمیع، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر. الف الف عالم و الف الف آدم, ہزار ہزار عالم ہیں اور ہزار ہزار آدم ہیں. اب ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہزار کو ہزار سے ضرب دینا مقصود ہے یا ہزار ہزار زیادتی کے معنوں میں ہے, لیکن یہ ہم کو 1300 برس پہلے نقطہ بیضا دیا گیا تھا کہ ہزار ہزار عالم ہیں, ہزار ہزار آدم ہیں. وانا حجت فی الجمیع, اور میں سب میں حجت خدا ہوں. صلوات محمد. اب کائنات عالم خلق ہوئی, کیا خلق ہوا, کیسے خلق ہوا, خالق جانے یا وہ مخلوق جانے جس کے سامنے خلق ہوئی کائنات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلق ہونے والا نور بھی ایک, اور جس نے خلق کیا ہے وہ خالق بھی ایک. اب جب یہ دونوں ایک ایک دنیا کے سامنے آئیں گے تو کنفیوژن تو نہ ہو جائے گا کہ جو خلق ہوا وہ بھی ایک اور جس نے خلق کیا وہ بھی ایک. تو ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کی کمزور نظر دھوکہ کھا جائے اور خلق ہونے والے کو خلق کرنے والا سمجھ لے. یکتائی کی بنیاد پر بندے کو خدا سمجھ لے, مخلوق کو خالق سمجھ لے. لہذا یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے کہ وہ کیسا ایک ہے, یہ کیسے ایک ہے. توجہ چاہتا ہوں مدینہ کے لیے. یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے کہ وہ کیسا ایک ہے, یہ کیسے ایک ہے. عزیزان گرامی سنیے, ہماری زبان اردو جو ہماری مادری زبان ہے, یا اور کوئی اور زبان ہو, گجراتی زبان ہو یا ہندی زبان ہو, یہ زبان تھوڑی چھوٹی زبان ہے. عربی بڑی زبان ہے. بڑی زبان اور چھوٹی زبان میں فرق یہ ہوتا ہے جیسے بڑا گھر اور چھوٹا گھر, تو چھوٹے گھر میں روم کم ہوتے ہیں, اسپیس کم ہوتی ہے, اور بڑے گھر میں روم زیادہ ہوتے ہیں, اسپیس زیادہ ہوتی ہے. ویسے لینگویج کا بھی معاملہ ہے کہ بڑی لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر اظہار کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں, اور چھوٹی لینگویج جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنی بات کہنے کے طریقے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. عربی زبان میں اس اکائی کو جو ڈیوائڈ نہ ہوتی ہو احد کہتے ہیں, اور وہ اکائی جو ڈیوائڈ ہو جائے اس کو واحد کہتے ہیں. یہ غور کیجیے گا, عربی زبان میں وہ اکائی جو ڈیوائڈیبل نہ ہو اس کو احد کہتے ہیں, اور وہ اکائی جو ڈیوائڈیبل ہو اس کو واحد کہتے ہیں. وہ اکائی جو کسی اور اکائی کے ساتھ نہ ملے یا کوئی اکائی اس کے ساتھ نہ جوڑی جا سکے وہ احد ہے, اور وہ اکائی جو ایک اکائی کے ساتھ مل کے دو ہو جائے, اور جب دو میں سے ایک اس سے الگ کر لیا جائے تو پھر ایک رہ جائے, وہ اکائی عربی زبان میں واحد کہلاتی ہے. ہماری اردو چھوٹی زبان ہے لہذا ہمارے پاس دو لفظ نہیں ہیں, ہم دونوں کے لیے ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے, وکیبلری ہماری جو ہے وہ کم ہے تھوڑی. تو واحد وہ ہے جو ڈیوائڈ ہو, احد وہ ہے جو ڈیوائڈ نہ ہو, واحد وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ مل جائے, احد وہ ہے جو کسی کے ساتھ نہ ملے. جب خالق نے اپنی یکتائی بیان کی تو فرمایا قل ہو اللہ ہو احد. خالق نے اپنی یکتائی بیان کی تو کہا قل ہو اللہ ہو احد, اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے, یعنی ایک ہے, ایسا ایک جو تقسیم نہیں ہو سکتا, ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, کسی کے ساتھ مل نہیں سکتا, کوئی اس سے نہیں مل سکتا. اور جب بندے نے اپنی یکتائی بیان کی تو کہا انا و علی من نور باہر. ملے گا وہ یکتائی ایسی ہے جو ڈیوائڈیبل نہیں ہے, قابل تقسیم نہیں ہے. اور مخلوق جو ہے وہ واحد ہے, خلق ہوگا تو ایک دکھائی دے گا, پھر کبھی دو حصوں میں بڑھ جائے گا تو محمد علی بن جائیں گے, پھر کبھی پنجتن کی شکل میں آ جائے گا. یہ عجیب و غریب ہے واحد کے اندر صفت کہ یہ الگ الگ بھی ہو جاتا ہے اور مل بھی جاتا ہے. الگ الگ ہو جاتا ہے تو الگ الگ دکھائی دیتا ہے, مل جاتا ہے تو مل کے دکھائی دیتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب چادر کثیر میں مل گیا تو جبرائیل کہل گئے کون ہے محمد. فگن ہوئے تو جبرائیل جیسے کو پوچھنا پڑا یا رب ومن تحت حاصل کے ساتھ, پالنے والے کون ہیں اس کتاب کے اندر. اور جب اللہ نے پھر ڈیوائڈ کر دیا تو جبرائیل پہچان گئے ہوں فاطمہ تو ابو ہا وبالو ہا وبالو محمد. خلق کیا نورانیت اور اسی عالم نور میں, اسی عالم نور میں تعلیم ہوئی, تربیت ہوئی, اور تعلیم و تربیت کے بعد امتحان ہوئے, اور امتحان کے بعد عہدہ دیا گیا, عہدہ دیا گیا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کن تو نبیاں, میں نبی تھا, نبی سمجھے آپ پرافٹ تھے, کن تو نبیاں میں نبی تھا, وہ آدم بین الماء والطين, اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے, یعنی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا, میں نبی تھا, میں نبی تھا, آدم کا پتلا بنا نہیں تھا, میں نبی تھا. میں اکثر و بیشتر بولتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں ہے, कि एक आदमी मुझसे सिर्फ एक साल छोटा है, मैं उसको सताता हूं ये कह के कि मैं था इस दुनिया में, तुम नहीं थे। और ये बात सही भी है, मैं एक साल बड़ा हूं। बुजुर्गों ने बताया कि हम एक साल बड़े हैं, वो एक साल छोटा है। साथ के पढ़े में है, साथ के खेले में है, मगर उम्र में एक साल का फर्क है। तो हम कहते हैं हम थे इस दुनिया में, तुम नहीं थे। लेकिन एक साल की छुटाई बढ़ाई है कौन? और एक लड़के से मैंने कहा तुम मुझसे क्या बात करते हो, मैं जिस वक्त प्रिंसिपल था उस वक्त तुम पैदा नहीं हुए थे। तो साल भर की छुटाई बढ़ाई नहीं है, दस पांच वर्ष की छुटाई बढ़ाई नहीं है, इसलिए कि प्रिंसिपल होता है। तालीम चाहिए, तरबियत चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। पैदा होते ही आदमी प्रिंसिपल नहीं हो जाता है, एक मुद्दत तक सर्विस करने के बाद पहुंचता है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा मैं खाओ आदम नहीं थे, कौन तो नबीयन, मैं नबी था और आदम खल्क नहीं हुए थे। हम जितने यहां बैठे हैं ये सब आदम के बेटे हैं। आपको अपना नाम मालूम है, आप बनी आदम कहलाते हैं। बनी आदम माने आदम की औलाद। जितने बैठे हैं यहां मुझे सुन रहे हैं या जहां जहां दुनिया में सुन रहे हैं, सब आदम की औलाद हैं, सब आदम की औलाद हैं। और हुजूर कहते हैं मैं नबी था और आदम बने नहीं थे। तो आदम तो कह नहीं सकते हम, मोहम्मद जैसे आदम की औलाद क्या हमको देगा? इंसान के लिए लफ्ज बनी आदम इस्तेमाल ही होता है। बनी आदम, बनी आदम माने आदम की औलाद, आदम के बेटे। तो जितने इस वक्त दुनिया में हैं, जिस रंग के हों, जिस नस्ल के हों, जिस खानदान के हों, जिस अकीदे के हों, जिस नजरिए के हों, और जो भी हों, हम सब आदम की औलाद हैं। और जितने ये मंडली सुन रहे हैं ये सब आदम की औलाद है। और जितने दुनिया में सांस ले रहे हैं इंसान, ये सब आदम की औलाद है। देखिए, आदमी को अपनी असलियत पहचानना चाहिए, और जो अपनी असलियत से आगे बढ़ता है वो जलील होता है। जो अपनी असलियत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो रुसवा होता है। आदमी को अपनी हद में रहना चाहिए। उर्दू में एक बड़ी मसल, अच्छी मसल है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाए। मतलब ये बड़ी तजुर्बे की बात है कि आपके जितने मीन्स हैं, जितने वसायल हैं, उसी हद तक आप रहिए तो आपकी इज्जत से बसर होगी। और आपने चादर छोटी है, पैर ज्यादा फैला दिए तो रुसवाई होगी। अब एक बात सब मिलके मेरी सुन लीजिए, जितने दुनिया में थे, जितने दुनिया में हैं, जितने दुनिया में होंगे, सब आदम के बेटे हैं और हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं।
Thank you.
13 میں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آدم محمد جیسے نہیں ہو سکتے, ویسے بنی آدم میں کوئی حسن حسین کا مقابلہ نہ کرے. آدم کی اولاد اور محمد کے بیٹے کے سامنے آئے, اور یہ جذبات کی بات نہیں ہے, عقیدت کی بات نہیں ہے, قرآن کی مہر لگی ہے. اپنا نا و اپنا کو کوئی کائنات عالم میں حسن حسین کا مقابلہ نہیں ہے. جیسے محمد پہ مثال ہیں تاریخ انسانیت میں, ویسے حسن حسین پہ مثال ہیں تاریخ انسانیت میں. اس لیے جب وہ نبی ہیں, کن تو نبی ہیں, میں نبی تھا, وآدم بین الماء والطین, اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان. لیکن جب یہ نبی تھے, یہ بھی سنیے, یہ اللہ ہمیشہ سے اللہ ہے, یہ ہمیشہ سے نبی نہیں ہے. ان کو کسی نے نبی بنایا ہے, ان کو کسی نے نبی بنایا ہے. کس نے بنایا؟ تو اللہ کے سوا کون بنانے والا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ نے ان کے سر پر تاج رسالت رکھا. خدا کے لیے اس خیال کو دماغ سے کم از کم آپ تو نکال ڈالیے کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے. آپ کو نکال ڈالیے اس خیال کو دماغ سے کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے. اب سنیے, نبی کم بنے؟ آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے جب یہ نبی بنے, لیکن قرآن نے ان کے نبی بننے کا ذکر کیا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا, یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یہ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان ہماری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, بس آیت یہیں پر رک جا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کی نبوت کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کے بعد اب کسی گنجائش کیا؟ جب کوئی بات اللہ نے کہہ دی تو اب اس کے بعد میں کون, آپ کون, کوئی کیا؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے, وہی آیت کو آگے بڑھا رہا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. معبود تو اکیلا کافی تھا؟ کیا عالم علم کتاب کو اپنے ساتھ شامل کیوں کر لیا؟ ممکن ہے جواب دے کہ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے. اللہ کافی, اور وہ کافی جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. تو معلومہ کوئی ایک بزرگ اور بھی تھے رسول اللہ کے علاوہ جو اس وقت پہلو میں کھڑے تھے جب ان کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا جا رہا تھا. ان کا قرآن نے نام نہیں بتایا, ان کا قرآن نے نام نہیں بتایا, ان کی صفت بتائی. صفت یہ بتائی کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ جاتا ہوں عزیزان گرامی، یہ علم کا معاملہ عجیب ہے، علم کا معاملہ عجیب. آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہیں، ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ، لیکن کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہوں جہاں آپ کے پاس کچھ نہ ہو. کیا یہ پاسبل نہیں کہ کسی ایسی جگہ پر آپ پھنس جائیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، چند گھنٹے کے لیے صحیح، مگر اس وقت جیب میں کچھ نہیں، ویسے ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ. آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، مگر کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کی ساری فوج، لشکر، طاقت جو ہے وہ آپ سے بچھڑ جائے اور آپ کسی جنگل میں اکیلے ہوں، بالکل تنہا، جہاں کوئی آپ کو مدد کرنے والا نہ ہو. معلومات دنیا میں جتنی چیزیں انسان کی شخصیت کے ساتھ فضیلت کے نام پر اٹیچ ہوتی ہیں وہ سب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں سوائے علم کے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے عالم کا علم اس سے الگ ہو جائے. ممن عندہ علم الکتاب، گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب عالم اسلام میں عالموں کو ڈھونڈتے رہی ہے، یہ عالم، وہ عالم، وہ عالم، وہ عالم، ہر علم میں کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ نظر آئی. ایک ہی عالم ملا جس نے منبر سے کہا سلونی، اور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے خلق کیا. اب یہ مصلحت پروردگار تھی کہ اس نے ہماری عزت افزائی کی، ہم کو شرف بخشا، ہماری اس دنیا کو بہت بڑی عزت دی جو اس نور اول کو بشکل بشر ہمارے درمیان بھیج دیا. یہ نور اول اگر شکل نوری میں آتا تو ہم اس کو دیکھ نہ سکتے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نور کو دیکھ سکیں. یہ جو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا قصہ لکھا ہے، اس کو آپ کبھی غور سے پڑھیے اور سوچئے کہ یہ کیا ہے. موسیٰ والے صرف کرتے تھے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، خدا دیکھنے کی شے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ دکھائی دے جائے تو اللہ نہیں ہے، نہ دنیا میں دکھائی دے گا، نہ آخرت میں دکھائی دے گا، نہ جنت میں جانے والوں کو دکھائی دے گا، نہ جہنم میں جانے والوں کو دکھائی دے گا. اللہ دکھائی نہیں دیتا، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ کسی نبی نے دیکھا ہے، نہ کسی ملک نے دیکھا ہے، اس لیے کہ دکھائی دینا شان مخلوق ہے، شان خالق نہیں ہے دکھائی دینا. وہ علماء جو اپنے کو سو کارڈ علماء کہتے ہیں، وہ درحقیقت اسلام کے نام پر بربادی کا افسانہ ہے. جنہوں نے اللہ کی تصویر یہ بنائی ہے کہ کالا سا، موٹا سا، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش اس کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور پنڈلی میں اس کی نمرود کے تیر کا نشان ہے، زخم ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. ارے استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہاں اسلام کا ایسا پاک و پاکیزہ مذہب، اور کہاں اللہ کا یہ تصور گندا جو ان جاہل لوگوں نے لوگوں کے دباؤ میں پیدا کیا کہ معاذ اللہ قیامت کے دن اللہ لوگوں جہنم میں ڈالنا شروع کرے گا اور کہتا جائے گا تیرا پیٹ بھرا، کہے گا نہیں اس کا پیٹ ہی نہ بھرے گا، آخر میں وہ اپنا پیر ڈال دے گا، جہنم کہے گا ہاں معبودا بھر گیا پیٹ. ارے خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں کرنے والے ملاؤں سے، خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں کرنے والے ملاؤں سے جنہوں نے جہنم کو اپنا پیٹ سمجھا ہے کہ جب تک مال خدا نہیں کھاتے بھرتا نہیں. جو چیز کو ہے طور پر جب کی تھی وہ اللہ نہیں تھا. اب جب تفسیر میں معصوم سے پوچھا گیا کہ پھر وہ تھا کیا، کیا وہ ہمارے انوار تھے، تو عزیزان گرامی جہاں موسیٰ بے ہوش ہو جائیں وہاں آپ کہاں ٹک پائیے گا. لہذا نور اول کو بشکل بشر بھیجا تاکہ ہدایت کے تقاضے پورے ہو سکے اور انسانی کردار اور انسانی زندگی سمجھ سکے. اللہ نے اپنی حجت تمام کی کہ جو اس نے اپنے سب سے بڑے رسول کو نور اول کو انسانی پیکر میں اور انسانی شکل میں بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی جا سکے. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اکیلے نہیں بھیجا بلکہ نور اپنے سارے ٹکڑوں سمیت آئے تاکہ ہدایت کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہ سکے اور بیچ میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ سلسلہ ہدایت رک جائے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول ہدایت کرتے رہے اور رسول دنیا سے گئے تو علی نے ہدایت کی اور علی سدھارے تو حسن نے ہدایت کی اور حسن سدھارے تو حسین نے ہدایت کی. اور جب یہ محسوس کیا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر انسانی کو جھنجوڑا جائے اور ایک ایسا شاک دیا جائے کہ انسان صبح قیامت تک کے لیے بیدار ہو جائے، تو حسین اپنا گھر لے کے نکلے. آدم کے بیٹوں کی اصلاح کے لیے محمد کا بیٹا نکلا، اولاد آدم کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے محمد کا فرزند گھر سے نکلا. 28 رجب 67 ہجری حسین اپنے خاندان کو لیے ہوئے، اپنے گھر والوں کو لیے ہوئے، اپنی بہنوں کو لیے ہوئے، اپنے دل کے ٹکڑوں کو لیے ہوئے مدینے سے چلے. چند روز میں مکے آ گئے. شعبان کی ابتدائی تاریخوں سے 8 ذی‌الحج تک مکے میں قیام کیا. 8 ذی‌الحج جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جائے. 8 ذی‌الحج حج کے سلسلے کی بڑی امپارٹنٹ تاریخ ہے. 8 ذی‌الحج کو شریعت کی زبان میں یوم تربیہ کہتے ہیں. یوم تربیہ وہ دن ہے جس دن حاجی حدود مکہ کے اندر احرام باندھتا ہے. اگر آٹھویں ذیلحج کو کوئی حاجی حدود مکہ میں نہیں ہے تو احرام نہیں باندھ پائے گا. حسین نے آٹھویں ذیلحج منتخب کی مکے سے سفر کرنے کے لیے. امام کی مصلحت امام جانے, مگر ممکن ہے اس کے اندر راز یہ ہو کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے حسین چلے گئے ہم نہیں تھے, ورنہ نہ جانے دیتے روک لیتے. اتنے بڑے بڑے استاد حج کر رہے ہیں سب مکے میں آ جائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی مکے کا سورج بلند ہوا تھا اور زوال کا وقت قریب تھا کہ باب ابراہیم پہ ہلچل ہوئی اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین اس طرح داخل حرم ہو رہے ہیں کہ دوہرے انسانی حلقے میں ہیں. حسین کو بنی ہاشم اپنے حلقے میں لیے ہیں اور بنی ہاشم کو حسین کے چاہنے والے اپنے حلقے میں لیے ہیں. اس طریقے سے دوہرے انسانی حفاظتی حلقے میں حسین حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں موت کے ڈر سے مکہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, اس گھر کے احترام کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. میرے قاتل آ گئے ہیں حاجیوں کے بھیس میں, لباس احرام میں خنجر چھپائے ہوئے. میرے قاتل مکے میں داخل ہو چکے ہیں. یزید کی پالیسی یہ تھی کہ کچھ قاتل بھیجے تھے مکے میں حسین کے لیے کہ طواف کرتے ہوئے, سعی کرتے ہوئے, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے, مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے, منا میں قربانی کرتے ہوئے, عرفات میں دعا کرتے ہوئے جہاں حسین کے لیے فوراً قتل کر دو. حسین قتل ہو جاتے, پرانی دشمنیوں کے نام دے دیے جاتے, قاتل یا گرفتار ہی نہ ہوتے یا چند اور لوگ لگے ہوتے جو قاتلوں کو وہیں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تاکہ بات پتہ نہ لگے کیوں قتل کیے گئے حسین. اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, اسلام بچانے کے لیے حسین پروٹیکشن میں آئے. حج کو عمرے سے بدلا, مکے سے باہر نکلے, آٹھویں ذیلحج کی شام ہوئی, حسین حدود حرم سے باہر نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم حدود مکہ سے باہر نکل کے ایک بالشت باہر جا کے اگر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے, بنسبت اس کے کہ حدود مکہ کے اندر رہتے ہوئے ایک بالشت کا قتل ہو جائے. زمین حرم کی حرمت محفوظ رہ گئی. حسین مکہ سے باہر چلے گئے, سفر غربت طے ہونے لگا, یہاں تک کہ کل کی رات سیدانیوں نے سفر میں محرم کا چاند دیکھ لیا. کل کی رات جو گزری, اس رات میں زینب نے محرم کا چاند دیکھا, ام کلثوم نے محرم کا چاند دیکھا, ام فروہ نے محرم کا چاند دیکھا, لیلہ نے چاند دیکھا, سکینہ نے چاند دیکھا. میں کہوں گا یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند ڈوب جائے گا, میں لیلہ کا چاند سینے میں برچی کھائے گا, اس میں رباب کے چاند کے گلے پر تیر لگے گا, جس میں ام فروہ کا چاند گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے, سویرا ہوا, نماز صبح کے وقت قافلہ چلا, ظہر کی نماز سے پہلے حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی. ساتھی کوثر کے لال نے جاسے دشمن کو پانی سے سیراب کیا, اے حسین غلاموں کی جانیں نثار آپ پر. عزیزان گرامی, آج پہلی محرم ہے, پہلی محرم کو حر کا لشکر ملا تھا. آج کے ٹھیک 10 دن کے بعد 10ویں محرم ہے. پہلی محرم کو جس نے دشمن کو سیراب کیا تھا، 10ویں محرم کو اپنے بچے کو ہاتھوں پر لیے کھڑا ہے. اگر میں خداوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے. تو تھوڑا سا پانی پلا دو. گھر میں ظہر کی نماز امام کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد جب امام آگے بڑھنے لگے تو پھر ایک شاک دیا. عزیزان گرامی، یہ بڑا واقعہ ہے تاریخ. ان میں لے جا کے فرش پہ ہاتھ ڈالا تو ایک دفعہ حسین نے ڈانٹا، سکرت کا مک مادری. بات کرے ماتم میں بیٹھے کیا ارادہ؟ کانپ کے لا جان پر چھوڑ دی، جسم کانپ رہا ہے، پسینے قطرے ٹپک رہے ہیں. کہ پوری دنیا میں آپ کے سوا کوئی کہتا پلٹ کے جواب دیتا مگر آپ کی ماں. سوائے درود و سلام کے یہ نہ سوچئے گا کہ امام نے اس کو ڈانٹ دیا. ڈانٹا نہیں، اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا. اس کے سوئے ہوئے ذہن کو اور سوئے ہوئے احترام امامت کو جگا دیا. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ عاشورے کے دن ہر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آ گئے. حلی توبہ، اگر حسین پہلی محرم کو اس کے ذہن کو نہ جھنجھوڑتے تو شاید 10ویں محرم کو نہ آتا. اور آیا تو پھر حسین کے قدموں سے لپٹ کے کیا پا گیا؟ اپنا جوان بیٹا لے کے آیا تھا مگر حسین نے باپ کو بیٹے کی میت نہ اٹھانے دی. عزیزان گرامی، مجلس تمام ہے. گھر کے بیٹے کا لاشا خود لائے. جملے سن لیجیے، مجلس تمام ہو جائے گی. کس گھرانے کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آیا اس کو تحفہ ضرور دیا گیا، آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا. جو آیا اس دروازے پر کچھ لے کے گیا، یہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا. اور عاشورے کو سویرے آیا، اس کو نہ دولت چاہیے، نہ مکان چاہیے، نہ لباس چاہیے، نہ زندگی چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے. مگر حسین نے اپنے گھر کا دستور بدلنے نہیں دیا. جب ہور پیورا کے گھوڑے سے گرے تو تعریف بتاتی ہے حسین پہنچ گئے. ہور کے سر پر زخم لگا تھا جس سے خون جاری تھا. اے ہور مبارک ہو، حسین کا تحفہ لیتے جاؤ. سیدہ کے لال نے اپنی ماں کا رومال جیب سے نکالا، ان کے ماتھے